الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس دنیا کو، زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے یہاں سب جگہ پانی ہی پانی تھا. کان عرشہ علی الماء، مٹی اور زمین نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کے حکم سے ایک تیز ہوا چلی. ہوا جب پانی پر چلتی ہے تو اس میں بلبلے پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم گجراتی میں پرپوٹا کہتے ہیں. تو ایک بلبلا اٹھا، اس بلبلے کو اللہ تعالی نے اپنی پوری قدرت سے مٹی سے بدل دیا، اور وہ جو مٹی اب پہلی بنی وہ اس کو سمجھنے کے لیے مثال یہ ہے، ہمارے گھر کی مستورات جب روٹی بنانا ہوتا ہے تو آٹے کو گوند کر کے اس میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیار کرتی ہے، پھر اس کو پتلے کے اوپر بیلن کے ذریعے سے پھیلاتی ہے. تو یہ جو پانی کے اوپر اول بلبلا اٹھا اور اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی سے بدلا، وہ مٹی کی شکل بھی اس روٹی کے آٹے کی طرح تھی. پھر اللہ نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے اس مٹی کو پھیلایا، پانی کے اوپر پھیلایا، اور اس دنیا کی پوری زمین اللہ تعالی نے تیار فرمائی. جس جگہ پر سب سے پہلا بلبلا بنا، سب سے پہلی مٹی بنی، یہ وہ جگہ ہے جہاں اس وقت کعبہ شریف قائم ہے. کعبہ شریف کی زمین کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، اور یہ بھی ایک تفسیر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اس دنیا کی شروعات اللہ نے کعبہ یعنی اپنے گھر سے فرمائی. اور آپ سب جانتے ہیں آج کل لوگ قیامت کے ٹاپک پر بہت دلچسپی لیتے ہیں. تو قیامت جب آئے گی تو حدیث شریف میں ہے کہ ایک حبشی یعنی کالا غلام ایک لمبا لشکر لے کر کے آئے گا, جس کے لشکر کا آگے والا حصہ حجر اسود کے پاس ہوگا اور اس لشکر کا پیچھے والا حصہ جدہ کے سمندر کے کنارے پر ہوگا. یہ تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اتنا لمبا لشکر لے کر کے وہ حبشی آئے گا اور کعبۃ اللہ کے اوپر وہ حملہ کرے گا, اور کعبۃ اللہ میں جتنے بھی پتھر ہے اس کو الگ الگ کر دے گا, اور کعبہ شریف کی عمارت باقی نہیں رہے گی. جب یہ واقعہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب قیامت آنے والی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کی شروعات بھی اللہ کے گھر سے اور دنیا کا ختم ہونا بھی اللہ کے گھر سے. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کسی محلے میں رہنے کے لیے جائے, کسی نئے شہر میں یا کوئی نئی کالونی بنے, نئی پلاٹنگ ہو, تو سب سے پہلی فکر مسجد کی کرنی چاہیے. یہ سنت اللہ ہمیں سیکھنے کو ملی. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ڈابھیل میں ایک جگہ ہے محمود نگر اس کو کہتے ہیں, جہاں شیخ المشائخ حضرت اقدس مفتی احمد خان پوری صاحب کی خانقاہ ہے, مہمان خانہ ہے, مکان ہے. تو وہ جب لیا گیا تیار زمین, حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب کو فرمایا پہلے مسجد کی فکر کرنا, بعد میں اپنا مکان شروع کرنا. مجھے بہت اچھی طرح وہ وقت یاد ہے. تو اس سے ہمیں اپنے بڑوں کا یہ طرز عمل سیکھنے کو ملا کہ جہاں کہیں پلاٹنگ ہو, جہاں کوئی نئی کالونی بنے, تو سب سے پہلے مسلمان مسجد اور عبادت خانہ, اور جیسا بھی اعلان میں سنا مکتب مدرسہ بنانا ہے, تو اس کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے. اس سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جب تک مسجد آباد رہے گی اللہ دنیا کو آباد رکھیں گے, اور جب یہ مسجد ویران ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو ویران فرما دے گا. اس لیے کہ کعبہ ویران ہوگا قیامت آئے گی, اور قیامت کا ویران ہونا یہ دنیا کی ویرانی ہے. اس لیے ہم مسجدوں کو آباد رکھیں. حضرت کے ساتھ ہمارا اسپین کا جب سفر ہوا تو وہاں لوگوں نے ہمیں سنایا, اسپین کے اندر پورٹوگل کی طرف سے جو اسپین کی سرحد ہے, پورٹوگل کی ایک تبلیغی جماعت کار کے ذریعے سے اسپین میں داخل ہوئی. ایک جگہ کے اوپر ان کو ایک عمارت نظر آئی تو وہاں انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی پرانی مسجد ہے. تو وہ جماعت کے ساتھی وہاں رک گئے, اندر داخل ہوئے. واقعی وہ مسجد تھی, 700-800 سال پرانی مسجد, پرانی بنی ہوئی. پرتگال کی تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے صفائی کی اور اندر اذان دینا شروع کیا. اس جماعت کے ساتھیوں نے حضرت کو بتلایا کہ ہم نے جب اذان دینا شروع کیا تو واقعتاً مسجد کی دیوار میں سے آنسو ٹپکنے لگے. یہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا, اپنا مشاہدہ انہوں نے بیان کیا. تو جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں, علاقے ویران ہو جاتے ہیں, آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں, ملک ویران ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک یہ مسجدیں آباد رہے گی انشاءاللہ مسلمان بھی آباد رہیں گے, مسلمانوں کی آبادیاں بھی آباد رہے گی, اور مسلمانوں کے مکان بھی انشاءاللہ آباد رہیں گے. اس لیے اللہ نے کرم فرمایا, فضل فرمایا, اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی انہوں نے اپنا مال لگایا اور اللہ کا اتنا بہترین مکان بن گیا. جب حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا گجرات کا سفر ہوتا تھا, یہاں سے حضرت گزرے, وہ باتیں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں, تو لوگ سناتے ہیں کہ حضرت نے جب گجرات کی مسجدیں دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں یو پی میں مسجدیں اللہ کے گھر ہیں, تو گجرات کے اندر مسجدیں اللہ کے بنگلے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے لوگوں کی خوبی ہے, اللہ نے ہمارے لوگوں کو یہ جذبہ عطا فرمایا. حضرت قاری صاحب, حضرت شیخ صاحب سفر کرتے, ان کو پوچھئے کہ ہمارے لوگ دنیا میں جہاں بھی گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ, دنیا کے جس کونے میں بھی پہنچے انہوں نے مسجد بنائی, مکتب بنائے اور اپنے ملک کے علماء سے ربط رکھا. یہ ہمارے لوگوں کی وہ خوبی ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے دنیا کے ہر کونے میں ہمارے لوگوں کو بہت نوازا ہے, اور اللہ یہ صفات ہمارے لوگوں میں ہمیشہ باقی رکھے اور ہمیشہ یہ جذبات اللہ تعالیٰ باقی رکھے. آپ یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل بیابان کے اندر کعبہ شریف بنا رہے ہیں, اور آپ کو وطن عراق وہاں رہتے تھے, پھر ملک شام ہجرت کر کے تشریف لے گئے, پھر ملک شام کے بعد اللہ کے حکم سے مکہ المکرمہ تشریف لائے, اور مکہ المکرمہ میں اللہ کے حکم سے کعبہ شریف بنانا شروع کیا. کعبہ کی جو بنیادیں تھی پائے وہ صرف باقی ہے, عمارت تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو عالمی طوفان آیا تھا اس میں اٹھا لی گئی تھی, پائے تھے اور پائے کے اوپر بھی ریت آ چکی تھی, ریتی آ چکی تھی اور اس کا ایک ڈھیر لگ چکا تھا. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور جبرائیل نے اپنے پر کے ذریعے سے وہ ریت مٹی ہٹائی اور نیچے سے بنیاد نکلی, پائے نکلے. اسی پائے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے گھر کو بنانا شروع کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اللہ اندازہ لگاؤ تمام نبیوں کے اندر جس کا دوسرا نمبر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور بیٹا ان کی مدد کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں جب قریش نے کعبۃ اللہ بنایا تھا تو اس وقت ہمارے آقا نے بھی خود پتھر اٹھائے تھے, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, خود کندھے کے اوپر پتھر اٹھا کر کے حضور لائے تھے اور اس کی وجہ سے یہ کندھا چھل گیا تھا, اندر زخم پڑ گئے تھے پتھر اٹھانے کی وجہ سے. ان دونوں نبیوں کی سنت سے یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا گھر بنے ہم ماشاءاللہ چندہ تو دیتے ہیں لیکن کچھ عملاً کام میں بھی حصہ لینا چاہیے, یہ نبی کی سنت ہے. کچھ نہیں صحیح تو پانی چھڑک دے رہے, کچھ نہ صحیح تو مسجد میں سے کوئی کچرا اٹھا لے رہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جو کچرا گرا ہوا ہو جو آدمی اس کو اٹھا لے گا تو قیامت کے دن جب اس کے نیک اعمال تولے جائیں گے تو مسجد سے اٹھایا ہوا کچرا بھی اس کے نیک اعمال کے ساتھ تولا جائے گا. جب یہ حدیث سبق میں نے پڑھائی تو میں نے اپنے پیارے بھائیوں کو یوں کہا کہ اگر اس حدیث پر سب مسلمان عمل کر لے گئے تو مسجد میں صفائی کے خادم بھی ضرورت ہی پیش نہ آ رہے ہیں. اگر پانچوں نماز میں نمازی لوگ آتے جاتے جو کچرا جو گندگی نظر آئی وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا لیا باہر ڈسٹ بین میں رکھ دیا. تو اس سے ہم کوئی چھوٹے ہو جانے والے نہیں ہیں, بلکہ بخاری شریف میں تو یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی دیوار کے اوپر, قبلے والی دیوار پر کسی نے بلغم ڈالا ہوا تھا, تو بلغم حضور نے دیکھا, کوئی تھوکا ہوگا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آواز نہیں لگائی کہ بلال کہاں ہے یہ صاف کر, یہ حضور نے آواز نہیں لگائی. حدیث میں ہے کہ قبلے کی دیوار کے اوپر بلغم دیکھا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے صاف کر دیا. حالانکہ حضور مسجد نبوی کے متولی تھے, بانی تھے اور حضور اس کے فاؤنڈر تھے, لیکن حضور نے یہ نہیں سوچا کہ میں متولی ہوں. آج تو ہمارا مزاج اللہ تعالیٰ صحیح فرمائے, مسجد میں ذرا گندگی نظر آئے گی تو بہت توہین کے انداز میں کم کیوں مانگی بولا اور آنکھوں سے کیوں. بھائی یہ طریقہ غلط ہے. مؤذن اور امام کو اکرام کے الفاظ سے بلاؤ, اکرام سے بلاؤ, ادب اور رسپیکٹ سے بلاؤ. اور مسجد میں اگر کوئی گندگی نظر آئے تو اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کے خود صاف کر لیا کرو. اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں اجر اور ثواب عطا کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھا رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو درخواست کی وہ درخواست میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں, آپ اس کو قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے. آپ سوچئے کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں اور دو نبی بنا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں. تو ہمیں تو اپنے ہر عمل کو اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے اس کی دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. ہم صدقہ کرے, خیرات کرے, مسجد بناوے, تعلیم تدریس ہماری ہو, تصنیف تعلیم ہو, جو کام بھی ہمارا دین کا ہو, اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اسے قبول فرما لے رہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ہمیں سیکھنے کو ملا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آگے والی جو دعا ہے وہ آج کے حالات میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بناتے بناتے اللہ سے کہا, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. حالانکہ نبی یہ تو کامل مسلمان ہوتے ہیں, لیکن نبی دعا کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک. کیا مطلب؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آج تک آپ نے ہمیں اسلام پر باقی رکھا, آئندہ موت تک بھی اسلام پر باقی رکھنا. اسلام پر مداومت کی دعا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی اسلام کی دعا مانگی. میرے دینی بھائیوں, اس وقت جو ارتداد کی آندھیاں چل رہی ہیں اور ایمان سے نکالنے والی ہوائیں چل رہی ہے, ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ مبارک دعا جو کعبۃ اللہ کے موقع پر انہوں نے اللہ سے مانگی تھی, ہر مسلمان اس کو مانگنے کا اہتمام کرے کہ اللہ ہمیں بھی آخری سانس تک اسلام کے اوپر باقی اور قائم فرمائے اور ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کے اوپر باقی اور قائم فرمائے. بس اللہ کا شکر ادا کرو, اتنا پیارا اللہ نے اپنا گھر دلوا دیا, اب ہم اس کو آباد کریں, آباد کرنے والے بنے. اقبال کی زبان میں کہوں تو مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیا خواہیں کہ نمازی نہ رہے. مرثیا کہتے ہیں کسی کے مر جانے پر جو گیت گائے جاتے ہیں. کہ مسجدیں مرثیا خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. سنت طریقے سے نماز پڑھنے والے، اس سے اللہ کرے ہماری مسجدیں آباد ہو جائے اور ہماری اذانیں کیسی ہو. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. کیا وہ اذان ہوتی تھی کہ جو مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلِ رواں ہمارا، کہ جب ہمارے حضرات پہنچے یوروپی ملکوں میں اور کس جذبے سے اذانیں پڑی کہ آج تک وہاں اسلام کے آثار اللہ نے باقی فرمائے. اللہ ہمیں سنت طریقے سے نماز پڑھنے والا بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، صحیح سنت کے مطابق اللہ ہمیں اذان دینے والا بنا دے. اس موقع کے اوپر تمام ہی حضرات جنہوں نے جس لائن سے بھی اس کام میں حصہ لیا، اللہ ان کے اس حصہ لینے کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.